بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سمجھ لیجیے، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائم، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دو صوبوں میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے لیے قائم سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے اور 4 ججوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی ایک عدالت نے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ اور فلسطین کے استقامتی محاذ نے نابلس پر صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں مزاحمتی کارروائیاں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ عراق اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے، یہ بات ایران کے صدر نے عراقی وزیر دفاع کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے دوران کہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سید رضا العباسی کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ عراق کی سرزمین اپنے پڑوسیوں کے خلاف سازشوں یا خطروں کی سرزمین نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس ملک کی اقتصادی اور فوجی تعمیر نو کے لیے عراقی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس ملاقات میں ایران اور عراق کی سرحدوں کو دوستی اور تعاون کی سرحدیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور اس ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ اس ملاقات میں عراق کے وزیر دفاع ثابت محمد سعید رضا العباسی نے بیرونی جارحیت اور ان کے اعلی کار داعش کے کارندوں کے خلاف عراقی قوم کے لیے ایران کی مکمل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ بغداد موقع پرست عناصر کو دونوں ممالک کی سرزمین کے لیے خطرہ بننے اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ تہران میں وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں افغانستان کے سفارت خانے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ایران کی وزارت خارجہ سے اس کا قطعی ربط نہیں ہے۔ واضح رہے کہ تہران میں افغان سفارت خانے کے اہلکاروں نے سفارت خانے کی عمارت کو طالبان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان، ترکمانستان، چین، قطر اور روس بھی اپنے اپنے دارالحکومتوں میں قائم افغان سفارت خانوں کی سرپرستی طالبان نمائندوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کے سفارت خانے کی کوئی بھی دستاویز یا آلات سمیت کوئی بھی چیز تحویل میں نہیں لی گئی ہے۔ پاکستان کے دو صوبوں میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے لیے قائم سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے اور 4 ججوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج پیر کو صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کرنے والا تھا، مگر سماعت مقررہ وقت پر شروع نہیں ہو سکی۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے کیس کی سماعت شروع کرتے ہوئے بتایا کہ 4 معزز جج صاحبان نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، تاہم باقی بینچ کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ آئین کے تحت مختلف حالات میں کسی صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری اور اختیار کس کے پاس ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ گورنر یا صدر مملکت کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے دوران تحریک انصاف کے 3 سینئر رہنماؤں کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی سمیت 9 رہنماؤں کو 30 دن کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ اس درمیان لاہور ہائی کورٹ میں جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار رہنماؤں کی بازیابی کے لیے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کی جانب سے گرفتاریاں دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بارے میں رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی ایک عدالت نے نائب وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی نے آج دہلی کے نائب وزیر اعلی کو راؤز ایوینیو عدالت میں پیش کیا اور عدالت سے 5 دن کے سی بی آئی ریمانڈ کی درخواست کی۔ اس کے بعد عدالت نے منیش سسودیا کو 5 دن کے ریمانڈ پر سی بی آئی کی حراست میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا دہلی ایکسائز پالیسی معاملے میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں۔ سی بی آئی نے ایکسائز پالیسی میں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں منیش سسودیا کو اتوار کو گرفتار کیا تھا۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے مختلف علاقوں میں پیر کو دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا کی گرفتاری کے خلاف زبردست ملک گیر احتجاج کیا۔ بعض علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دراصل سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے منیش سسودیا کی گرفتاری پر سخت تنقید کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پیر کو کہا کہ یہ کارروائی ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں ناگالینڈ اور میگھالیہ میں آج ریاستی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شمال مشرقی دو ریاستوں ناگالینڈ اور میگھالیہ کی ریاستی اسمبلیوں کے لیے بڑی تعداد میں رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر دونوں ہی ریاستوں میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ناگالینڈ میں رائے دہندگان کی کل تعداد 13,09,000 سے زیادہ ہے، جبکہ میگھالیہ میں رائے دہندگان کی تعداد 21,61,000 سے زیادہ ہے۔ تاہم دونوں ہی ریاستوں میں اسمبلی کی نشستیں 60-60 ہیں۔ جرمن حکومت اپنے ملک میں خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کی شدید کمی سے نمٹنے کے لیے ان ملازمین کی ہندوستان سے نقل مکانی میں سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جرمنی کے این ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ جرمنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سمیت ماہر کارکنوں کی اشد ضرورت کا احساس کر رہا ہے۔ اپنے حالیہ دورے بنگلور کے دوران جرمن چانسلر اولاف شولٹس نے ہندوستان کے ٹیکنالوجی میٹروپولس کے دورے کے دوران مقامی پیشہ ور افراد پر زور دیا کہ وہ جرمنی میں ملازمت کریں، اور اس طرح برلن بھی روس پر ہندوستان کا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولٹس نے ہندوستان سے خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر سے ماہر کارکنوں کی امیگریشن کو نمایاں طور پر بڑھائے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عراق کی فوج نے ایک کارروائی کے دوران داعش کے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مرنے والے دہشت گردوں میں ایک داعشی سرغنہ بھی شامل ہے۔ عراقی وزیراعظم کے فوجی دفتر کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے صوبہ الانبار میں ہونے والی کارروائی کے دوران ان عناصر کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عراق کے وزیر اعظم نے سیکورٹی افواج کی اس کامیابی کی قدردانی کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ داعشیوں کے خفیہ ٹھکانوں کی تلاش بدستور جاری ہے۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے نابلس پر صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں مزاحمتی کارروائیاں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے پریس انفارمیشن سیکرٹری داؤد شہاب نے اپنے ایک بیان میں نابلس پر صہیونیوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت مغربی کنارے کے علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس پر مسلسل جارحیت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوارا ٹاؤن میں ہو رہا ہے وہ تحریک مزاحمت کو بھرپور جنگ کرنے اور غیر قانونی صہیونی بستیوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ جہاد اسلامی کے پریس انفارمیشن سیکرٹری نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کشیدگی میں کمی کی باتیں کرنے والے صرف اسرائیل کو اس کے جرائم سے بری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اشارہ متحدہ عرب امارات کے شہر عقبہ میں ہونے والے اجلاس کی جانب تھا۔ شام کے صوبہ ہما میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 11 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ المیادین نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ ہما کے ایک قصبے میں ہوا جہاں ماضی میں داعشی عناصر نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں۔ شامی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ دھماکہ بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے نتیجے میں ہوا ہے جس میں اب تک 9 شامی شہری جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پیر کی صبح شام کے شمال مشرق میں واقع الحسکہ شہر میں بھی ایک کار بم دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 70 سالہ خاتون زخمی ہو گئیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اسلام ٹائم، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے۔ پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق، وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا، چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے. ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا. تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی. پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے. یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو. یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں. ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے. پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے. اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، اور اس کے دلائل مفصل ہیں. ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے. جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے. اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے. اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے. توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں. یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوازم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں. تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں. فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء اکرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان میں انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے۔ عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے، نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں، ایسے نظریات ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے، اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں، ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے، تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان